بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شی آڈیو کی جانب سے کتاب حقیقت ذوالقرنین آڈیو شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آئیے اب ہم اس کی تیسری ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں. صفحہ نمبر 42. ایران میں بنی اسرائیل کے نبیوں کی بہت قبریں ہیں. ان میں حضرت یعقوب تو یسرکان میں اور قزوین میں چار پیغمبروں کی قبریں ہیں. سلام سلوم، سہولی اور اقلیہ 10 بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں جن کا ذکر ایران میں آیا ہے. کچھ کی سند بہت معتبر ہے، جیسے حضرت جقوق. حضرت جقوق کی اس قبر کی سند مستند ہے. ایران کے سن 72 میں ان کا بدن مبارک قبر میں بالکل صحیح و سالم دیکھا گیا اور ان کو دوبارہ دفن کیا گیا. ایک دیوار گر گئی تھی، اس کے نیچے ایک سرداب تھا. اس سرداب میں گئے دیکھا کہ ان کو دفن نہیں کیا گیا تھا، وہاں بالکل صحیح و سلامت ان کا بدن موجود تھا. یہ پیغمبر تھے، آپ کو پتا ہے اجل فرجہم ہم کس کے لیے کہتے ہیں، اس کا تعلق حضرت جقوق سے تھا. آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ جملہ استعمال کیا. حضرت جقوق سے 3 کتابیں روایت ہوئی ہیں، اور جب امام رضا علیہ السلام یہودیوں کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، آپ نے ان کتابوں کا استعمال کیا. کتاب جقوق، ہم کہتے ہیں کتاب جقوق حضرت امام رضا علیہ السلام نے جب اس کی طرف اشارہ کیا، یہودیوں سے کوئی جواب نہ بن پڑا. اور حضرت جقوق وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اجل فرجہم کہا تھا. انجیل کی یہ آیت جو حضرت دانیال کے خواب کے بارے میں ہے، اس کے آگے حضرت دانیال نے حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی پوری سلطنت بھی خواب میں دیکھی تھی. اور جس آخری بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری دنیا پر حاکم ہوگا، کوئی اس کی طرح نہ ہوگا، اور آخر الزمان ہوگا، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. یہ اسی باب میں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہودیوں نے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا ہے اور خدا جواب دینا چاہ رہا ہے، تو اسے کس طرح جواب دینا چاہیے؟ یہ کہ ذوالقرنین میرا بندہ تھا جسے ہم نے امر کیا کہ وہ تم لوگوں کو کیسے نجات دے. یہودی اور عبرانی لوگوں کے لیے سب سے اہم نقطہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کہ کیسے نجات دی، لیکن خدا نے بالکل بھی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، بالکل کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ بھی نہیں کیا کہ وہ بادشاہ ہے. آپ قرآن چھان لیں، آپ کو کچھ بھی ایسا نہ ملے گا کہ جس میں کہا ہو کہ ذوالقرنین بادشاہ تھا. اس کے لشکر کی طرف بھی اشارہ نہیں کیا. یہ عجیب بات ہے، اور یہ قرآن کا متن ہے. شاہکار ہے ایک لائن میں اتنی لمبی کہانی سنانا، ایک ذوالقرنین کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ آیات لیکن لمبی داستان. اگلی وجہ قورش کو ذوالقرنین کہنے کی، کہ قورش بہت مہربان تھا، انصاف پسند تھا، قیدیوں کو رہا کر دیا جب ملکوں کے ساتھ جنگ کرتا تھا، ان کے بادشاہوں کو بھی قتل نہ کرتا تھا بلکہ انہیں اپنا وزیر بنا لیتا. یہ مغرب کے لوگ سکون نہیں لینے دیتے، اگر کوئی مار دے تو کہتے ہیں کہ کتنا ظالم شخص تھا. اب وہ قتل نہیں کر رہا تھا، تو کچھ عرصے پہلے میں ایک مقالہ پڑھ رہا تھا جس کا موضوع تھا کہ قورش برطانوی استعمار کا تشکیل دینے والا تھا، بادشاہوں کو زندہ رکھ کر اذیت دینا تھا، کیونکہ انگلینڈ کے استعمار میں بھی وہ حکمرانوں کا قتل نہ کرتے تھے، زندہ رکھتے تھے. بندے کو سمجھ نہیں آتی اس کو کیسے خوش رکھو، تھوڑا سا تو انصاف سے کام کر لو. میں نہ ہی ان ایرانیوں کے ہمراہ ہوں جو ان چیزوں پر جان چھڑکتے ہیں، اور نہ ہی ان کو دوست سمجھتا ہوں جو اسے گالیاں دیتے ہیں. میں نے علمی تحقیق کی ہے، قرآن کو دیکھا ہے اور تاریخ کو دیکھا ہے. سب سے بڑی خوبی قورش کو یہ بتاتے ہیں کہ اس نے سارا سونا بیت المقدس میں واپس بھیج دیا. کون سا بادشاہ بھلا اتنا اچھا کام کرتا ہے؟ بخت النصر سونا لے کر آیا تھا. انجیل کے مطابق بخت النصر کا پوتا، جو دراصل اس کا بیٹا تھا، اس کا کام تھا شراب پینا اور یک سونا جمع کرنا. آخرکار ایک معجزہ ہوا، زمین میں سے ایک ہاتھ نکلا اور اس ہاتھ نے دیوار پر کچھ لکھا، اور وہ اسے پڑھ نہ پایا، بے ہوش ہو گیا. اور اس کے بعد جادوگر بھی آئے اور وہ بھی اس کا ترجمہ نہ کر پائے. پھر دانیال نبی کو بلایا گیا. بادشاہ کہنے لگا کہ دانیال نبی، میں نے اپنے اجداد سے سنا ہے کہ تم ایک بزرگ شخصیت ہو، خدا کی روح تم میں آتی ہے. دانیال نبی نے کہا، یہ تو فضول بات ہے، بات بتانے والی یہ ہے کہ جلد ہی تمہاری حکومت ختم ہونے والی ہے، اور یہ ایسی زبان میں لکھا تھا کہ صرف دانیال نبی اس کا ترجمہ کر پائے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ بھی ایمان لے آیا اور اس نے اعلان کیا کہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ دانیال نبی کے خدا کی توہین کرے، اس کا خدا بہت قدرت مند ہے۔ بخت النصر نے تین لوگوں کو آگ میں پھینکوایا، معجزہ ہوا، تینوں بچ گئے۔ جب اس نے دیکھا تو کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کے خدا کے بارے میں بتاؤ۔ بخت النصر اپنی زندگی کے آخر میں خدا پر ایمان لے آیا۔ 8 سال کے لیے پاگل ہو گیا، جنگل میں جانوروں کے ساتھ گھاس چڑھاتا تھا۔ 7 سال بعد خدا پر ایمان لے آتا ہے، واپس آتا ہے، پھر سلطنت بناتا ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے مطابق یہ اتنے قوی اور طاقتور بادشاہ ہمارے خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کی تحریفات ہیں، ہر قوم ایسی تحریفات کر سکتی ہے، جبکہ بنی اسرائیل ان تحریفات کے استاد ہیں۔ اور کام جو کورش نے کیے ان میں یہ کہ یہودیوں کے معبد تعمیر کروائے، جن قوموں پر دشمن حملہ کرنے والی ہوتی ان کی حفاظت کے لیے قلعے بنوائے۔ ہیرودوت یونانی مورخ لکھتا ہے کہ کورش نے حکم دیا کہ صرف لشکر کے سپاہیوں کے علاوہ کسی اور پر تلوار نہ چلائیں، اور جو دشمن تسلیم ہو جائے اسے مت مارو، اور اس کے لشکر نے اس کے احکام کی اطاعت کی، اور عام لوگوں کو بالکل بھی جنگ کے مصائب کا احساس نہ ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ کورش مہربان اور عاقل تھا، بہادر تھا اور متواضع تھا۔ غور کریں کہ یہ یونانی مورخ ہے، وہی یونان جو سال سال ایران کے ساتھ جنگ میں مصروف رہا۔ اگر ان کے بس میں ہو تو ہمیں بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ کورش اور ذوالقرنین کی لشکر کشی میں شباہت۔ کورش نے اپنی جنگ کا آغاز لبیبہ سے کیا، وہاں سے ہوتا ہوا بحیرہ اسود تک پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، سمندر کے اندر جا رہا ہے، اور یہ جنگ مغرب کی طرف تھی۔ مشرق کی طرف کورش نے کچھ جنگلوں میں رہنے والے افراد پر حملہ کیا، شمال کی طرف بھی حملہ کیا، اور وہاں ایک رکاوٹ بھی بنائی۔ تو یہ سب ذوالقرنین سے ملتا جلتا ہے۔ انجیل میں دانیال نبی کے باب میں کورش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کے دو سینگ تھے، یا عقاب کی طرح کے دو پر تھے۔ اس کے علاوہ عبرانی زبان میں اس کے لیے قرنین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان تمام نکات کو ذہن میں رکھیں۔ 19ویں صدی میں ایران میں سمندر میں کورش کا مجسمہ ملا، اس مجسمے کے بھی دو سینگ تھے اور عقاب کی طرح کے دو پر تھے۔ اب اس کے بعد کوئی بھی اعتراض نہ کر سکا، سب پر واضح ہو گیا کہ یہی کورش یا ذوالقرنین ہے۔ ہیرودوت ہی لکھتا ہے کہ قبائل آتے تھے اور غارت گری کرتے تھے، کورش نے ان کا راستہ بند کر دیا۔ یہ خود کوسوسس اوشین میں بحیرہ اسود اور دریائے خضر کے درمیان ایک تنگ راستہ بھی ہے، اور وہاں سے تعمیرات کے اثرات اور لوہے کے ٹکڑے بھی ملے ہیں، اور دیوار بھی ہے، اسے داریول کہتے ہیں۔ ذوالقرنین نے بھی جو دیوار بنائی تھی وہ لوہے کی تھی۔ اب یاجوج ماجوج کی بات کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کا راستہ روکا۔ یاجوج ماجوج پر بھی تفصیلی بات کرنے کی ضرورت ہے، یہ بحث بہت سنجیدہ ہے اور اس پر توجہ کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ طغیان گر تھے اور فساد کرتے تھے۔ کہا کہ ذوالقرنین یاجوج ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، قرآن نے انہیں فساد کا لقب دیا۔ انجیل کتاب حزقیال باب 38-39 پرانا عہد نامہ آیت نمبر 2 کہ اے آدمزاد، جوج کی طرح ماجوج کی زمین کا ہے، اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر۔ آیت نمبر 3 اور کہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے جوج، روش اور مسک اور توبل کے فرما روا میں تیرے مخالف ہوں۔ آیت نمبر 4 اس لیے اے آدمزاد نبوت کر اور جوج سے کہے خداوند خدا یوں کہتا فرماتا ہے، جب میری اسرائیل امن سے بسے گی یا تجھے خبر نہ ہوگی۔ آیت نمبر 16 تو میری امت اسرائیل کے مقابلہ کریں گے اور زمین کو بادل کی طرح چھپا لے گا، یہ آخری دنوں میں ہوگا، اور تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا تاکہ قومیں مجھے جانے، جس وقت میں اے جوج اس کی آنکھوں کے سامنے تجھ سے اپنے تقدیس کراؤں گا۔ آیت نمبر 18 اور یوں ہوگا کہ ان ایام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا تو میرا قہر میرے چہرے سے نمایاں ہوگا، खुदावंदा फरमाता है, किताबे हिजकियाल बाब नंबर 39 नंबर 1, बस ए आदमजात तू जूज के खिलाफ नबूवत कर और कह, खुदावंद फरमाता है, देख ए जूज रविश और मस्क और तौबल के फरमा रवा में तेरा मुखालिफ हूँ। नंबर 2, और मैं तुझे फिरा दूंगा और तुझे लिए फिरूंगा और शुमाल की दवा दो तरफ से चढ़ा लाऊंगा और तुझे इसराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा और तेरे कमान तेरे बाएं हाथ से छुड़ाऊंगा और तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। इंजील मकाशिफा यूहन्ना बाब नंबर 20 आयत नंबर 8, जदीद ऐद नामा नंबर 8। और इन कौमों को जो जमीन के चारों तरफ होंगी, यानी जूज माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, इनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा। नंबर 9, और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी और आसमान पर से आग नाजिल होकर इन्हें खा जाएगी। ये यूना का मुकाशव एपोकैलिप्स के बारे में है। एपोकैलिप्स यानी आखिरुज़्ज़मान। आखिरुज़्ज़मान में शैतान कैद से आजाद होकर याजूज माजूज के पीछे जाएगा और इन्हें इकट्ठा करेगा और इस जमाने में इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। गोग का मतलब है आसमानी, वो नुकात जो साबित करते हैं कि कौरेश ज़ुल्क़रनैन नहीं हो सकता। नंबर 1, कौरेश यक्ता परस्त न था। कुरान में लिखा है कि वो मोहित था। आगा आपको कैसे पता लगा? कौरेश ने मंशूर में लिखा है, बाबुल की फतह के बाद की तारीख में एक बर्तन मिला है जिस पर औस्ताई जबान में लिखा है कि मैं अपनी फतह को बाबुल के खुदा मर्दूक की मेहरबानी का नतीजा समझता हूँ। नंबर 2, इसके अलावा वो बहुत आजाद ख्याल था। उसने कहा, जिसकी पूजा करनी है करो। जो इस बात को रद्द करते हैं वो कहते हैं, क्या मालूम कि यहूदियों ने कौरेश के बारे में तहरीफ की हो, क्योंकि ये पैगंबरों के मोहिद होने के लिए भी ज्यादा हसास नहीं है। नंबर 3, फिर कहते हैं कि कौरेश न बादशाह था न पैगंबर, फिर ये कि बादशाह था लेकिन ना फरिश्ता था ना पैगंबर। नंबर 4, खुदा ज़ुल्क़रनैन से गुफ्तगू करता था लेकिन कौरेश के साथ खुदा की गुफ्तगू का कहीं जिक्र नहीं हुआ। फिर कहते हैं कि कौरेश के साथ एक नबी था जो मशवरे देता था, हो सकता है कि ये दानियाल नबी हो क्योंकि वो इसी जमाने में थे। अगर कौरेश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी तो इसने ये सद किसी और जगह क्यों नहीं बनाई? ये सद इसने ईरान, खोजिस्तान या ऐसी जगहों पर क्यों ना बनाई? इसका जवाब मिलता है कि ये सद सदत दिफाई थी, पानी की सद नहीं थी। कौरेश बादशाह था, खराज वसूल करता था, टैक्स लेता था, लेकिन ज़ुल्क़रनैन तो पैसे ना लेता था। कुरान कहता है कि ज़ुल्क़रनैन की सद कयामत तक बाकी रहेगी, लेकिन जो सद कौरेश से निस्बत दी जाती है वहां तो लोहे के बच्चे टुकड़े ही मिले हैं। इस लोगों ने किसी तरह कहा कि ऐ ज़ुल्क़रनैन याजूज व माजूज जमीन में फसाद बर्पा कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हम आपके लिए अखराजात फराहम कर दें और आप हमारे और इनके दरमियान एक रुकावट करार दे दें? सूरह कैफ आयत नंबर 94, जिसके बाद न वो इस पर चढ़ सके और न इनमें नकब लगा सके। आयत नंबर 97, अगर याजूज माजूज मुगल हैं तो 7वीं सदी में यही ना थे, जिन्होंने इतने हमले किए, इतना नुकसान किया, जर्मनी तक पहुंच गए। आपको पता है कि ज़ुल्क़रनैन पर अमरीका ने एक फिल्म भी बनाई है। इतना प्रोफेशनल काम किया गया है कि आपको अंदाजा भी ना होगा। बहस की जाती है कि ये बात इस सद और रुकावट के लिए दुरुस्त है कि ये कयामत तक रहेगी, लेकिन हो सकता है याजूज माजूज दूसरी तरफ से चक्कर लगाकर बाहर जाएं। यहाँ तक कि याजूज माजूज आजाद कर दिए जाएंगे और जमीन की हर बुलंदी से दौड़ते हुए निकल पड़ेंगे। सूरह अंबिया आयत नंबर 96। कुरान के मुताबिक ज़ुल्क़रनैन एक मुकद्दस और मोमिन शख्सियत है। कुरान में और हमारी दुआओं में अंबिया के हमरा इनका नाम लिया गया है। दुआए उम्मे दाऊद में दूसरे पैगंबरों के हमरा इन पर सलाम भेजा गया है। एक अहम नुक्ता यह है कि तमाम रिवायात में लफ्ज ज़ुल्क़रनैन या ज़ुल्क़रनैन का इस्तेमाल किया गया है, कहीं पर भी ज़ुल्क़रनैन का इस्तेमाल नहीं हुआ। कुरान में भी ज़ुल्क़रनैन है, हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम और आयमा ने भी ज़ुल्क़रनैन का इस्तेमाल किया है। कुरान में भी सहबार जो इनका नाम आया है वो ऐसे ही इस्तेमाल हुआ है। अगर ज़ुल्क़रनैन कहते तो क्या होता? इस लफ्ज का अबजद तो जरूर बदल जाता है। یہ قرآن ہے، یوں لفظ میں حکمت چھپی ہے۔ دعائے مشلول میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے وہ جس نے ذوالقرنین کو ظالم بادشاہوں کے مقابلے میں مدد کی یا مدد کرتے ہو۔ قرآن کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر کسی موضوع کی اہمیت کو بہت زیادہ بیان کرنا ہو تو اسے ماضی میں بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ قیامت کے بارے میں آپ قیامت کے متعلق آیات پر غور کریں، زیادہ تر میں فعل ماضی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر مستقبل میں ایک واقعے کو حتمی طور پر بتانا ہو تو قرآن نے فعل ماضی کا استعمال کیا ہے، جناب قیامت آئی، سب ختم ہو گیا۔ ذوالقرنین مستقبل کی پیشن گوئی کر سکتا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ ست رکاوٹیں قیامت تک رہے گی۔ بہت عجیب بات ہے، لیکن اس کے لشکر کی کوئی طرف اشارہ نہیں کیا۔ خدا نے ایسے لوگوں کے حوالے سے کل اختیار دیے ہیں اور کسی کو ایسے اختیارات نہیں ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کہا کہ یہ جن شیطانوں کا اختیار تمہیں پاس ہے، لوگوں کا اختیار انہیں نہ دیا، لوگوں کے بارے میں اجتہاد کا اختیار انہیں نہ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک اجتہاد کیا، لوگوں کے بارے میں خدا نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا، یہ میرے لوگ ہیں، تم ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، آیت نمبر 86۔ ہم نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہے ان پر عذاب کر دو، ان کے درمیان حسن سلوک کی روش اختیار کرو۔ لیکن ذوالقرنین کے پاس یہ اختیار ہے، ذوالقرنین کو کہہ رہا ہے تمہاری مرضی، چاہے تو عذاب دو اور چاہے تو معاف کر دو، سارا کنٹرول تمہارے پاس ہے۔ یہ کیسی شخصیت ہے! خدا نے ذوالقرنین سے گفتگو کی ہے، کہا کہ اے ذوالقرنین، آیت نمبر 95۔ انہوں نے کہا کہ جو طاقت مجھے میرے پروردگار نے دی ہے وہ تمہارے وسائل سے بہتر ہے، اب تم لوگ قوت سے میری امداد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں۔ ذوالقرنین کو دنیا کے مال سے کوئی دلچسپی نہیں، کہہ رہا ہے کہ اس مال دولت کا کیا کروں، وہ رحمت اور نعمت جو خدا نے مجھے دی ہے وہ میرے لیے کافی ہے، پیسے کا کیا کروں؟ زمین ذوالقرنین کے اختیار میں ہے، انہیں پیسے بھی نہیں چاہیے، کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 96۔ آتونی، صرف تم لوگ آؤ۔ آتونی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لے کر آؤ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگ آؤ۔ سورہ کہف، آیت نمبر 84۔ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا، زمین ذوالقرنین کے اختیار میں تھی۔ لام میں یہ لام اس بات کا معنی دیتی ہے کہ یہ زمین بھی تمہاری، اس کا اختیار بھی تمہارے پاس ہے۔ مکنہ زمین میں تصرف رکھتا ہے، زمین سے ہر طرح کا کام لے سکتا ہے، آیت نمبر 84۔ اور ہر شے کا ساز و سامان عطا کر دیا، خدا نے ہر قسم کے اسباب اس کے لیے رکھے تھے، اسے عطا کیے تھے، ہر چیز کے اسباب اس کے ہاتھ میں تھے، اور اس نے ان اسباب میں ایک کا استعمال کیا۔ اس لیے اگر آپ اس اسباب پر غور کریں تو پتہ لگتا ہے کہ ذوالقرنین کو ضرورت ہی نہیں کسی مترجم کی، کیونکہ زبان بھی ایک سبب ہے۔ من کلی شے سببا، یعنی وہ تمام زبانوں کو جانتا تھا۔ کتنی حیرت انگیز شخصیت تھی! آیت نمبر 87۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا ہے اس پر بہرحال عذاب کروں گا، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا اور وہ اسے بدترین سزا دے گا۔ یہ فعل استعمال کر رہا ہے، فعل جمع ہے، یعنی ہم انہیں عذاب کریں گے، آیت نمبر 88۔ اور جس نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا ہے اس کے لیے بہترین جزا ہے، اور اس میں بھی اسے اپنے امور میں آسانی کے بارے میں کہوں گا۔ امر کا لفظ بہت عجیب ہے، من امرنا، امر شیعوں کے لیے ایک اساسی اور اصلی لفظ مانا جاتا ہے۔ ذوالقرنین سائنسدان بھی تھا، ٹیکنالوجی کا پتہ تھا، وہ اپنے علم کا اجرا بھی کیا، کہا کہ لوہے کے ٹکڑے لاؤ، اب تانبا پگلا کر ڈالو۔ اسکول میں کیمسٹری پڑھتے ہیں، کیشن اینین کون سی دھات کس کی طرح کشش رکھتی ہے، ایسے جیسے تانبے اور لوہے کا بھی کوئی تعلق ہوتا ہے۔ ذوالقرنین کو ان کی زبان بھی آتی تھی، وہ لوگ تو کوئی زبان نہیں بول سکتے تھے، لیکن ذوالقرنین کو ان کی سمجھ آ جاتی تھی۔ سفر کے دوران وہ دور دراز علاقوں میں آسانی سے جا سکتا تھا، پہلے وہ مغرب الشمس پہنچے اور پھر وہ مطلع شمس کی جگہ پر پہنچے۔ قرآن میں اور کسی جگہ پر غروب کا پہلے اور طلوع کا بعد میں ذکر نہیں ہوا۔ ذوالقرنین کی داستان کا محور سورج ہے، اور داستان کو سورج کی نسبت سے سمجھا جاتا ہے۔ पहले सफर में सूरज की असास पर बात की गई और बिल्कुल भी किसी किस्म के लोगों का जिक्र नहीं किया गया। इस दास्तान को सूरज के जरिए बयान किया गया है। मुत्तलाए शम्स में भी कहा है कि सूरज तुलू हो रहा है। कहाँ तुलू हो रहा है? जहां जहां तुलू होता है। सूरज तो जमीन के हिस्से पर तुलू होता है। दास्तान और हैरत अंगेज हो जाती है। इसके सारे काम खुदा से हम आहंग थे। ये है जुल्करनैन की दास्तान और हमें इसकी मुकम्मल इत्तला है। सूरह कहफ आयत नंबर 91। हमें हर चीज की खबर थी, अभी खुदा हमारे कामों से बाखबर है। लेकिन देखिए हम क्या कर रहे हैं, खुदा हमसे क्या चाहता है, कौन से गुनाह हम नहीं करते। जुल्करनैन के तमाम काम खुदा से हम आहंग थे, वो करता था जो खुदा चाहता था। जुल्करनैन की बनाई हुई सद, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए तो इनके करीब, इससे बाहर एक कौम को पाया जो कोई बात नहीं समझती थी। आयत नंबर 93। लोगों के बारे में कहा है, मन दो नहा व लोग जो इन दो पहाड़ों से बाहर थे। चंद लोहे की सीले ले आओ, यहाँ तक के जब दोनों पहाड़ों के बराबर ढेर हो गया तो कहा कि आग फूको, यहाँ तक कि जब इसे बिल्कुल आग बना दिया तो कहा आओ अब इस पर तांबा पिघलाकर डाल दें। आयत नंबर 69। जुल्करनैन ने ये रूम बैनुल सदफीन में बनाया। लोग इस सद से बाहर थे, जुल्करनैन ने ये रदम बैनुल सदीन नहीं बनाई। और ए पैगम्बर अलैहिस्सलाम, ये लोग आपसे जुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं तो आप कह दीजिए कि मैं अनकरीब तुम्हारे सामने इनका तस्किरा पढ़कर सुनाऊंगा। आयत नंबर 83। तुम जुल्करनैन के बारे में जानना चाहते हो, कुरान से सवाल करो, सातलू तुम्हारे जर्फ के मुताबिक तुम्हें जवाब देगा। सद अगर हम तफसीर करना चाहते हैं तो वही अबुल कलाम आजाद के मुताबिक, वो ऐसी जगह पर पहुंचे कि जहां मुतजाद सकाफतों का वजूद था, या दो मुख्तलिफ जबाने बोलने वाली दो कौमें थीं, या फिर दो मुख्तलिफ दीन दोनों जगहों पर हाकिम थे, जिसके बाद न वो इस पर चढ़ सके और न इनमें नकब लगा सके। आयत नंबर 97। कोई भी इसके अंदर से गुजरने की काबिलियत नहीं रखता, या जुरहू से मुतराद तसल्लुत है, न ये कि इस पर से कोई गुजर सकता है। एक और जगह कुरान कहता है कि अगर ये लोग तुम पर तसल्लुत हासिल कर लें तो किसी भी रिश्तेदारी दोस्ती का लिहाज ना करेंगे। सूरह कैफ आयत नंबर 20। ये अगर तुम्हारे बारे में बाखबर हो गए तो तुम्हें संसार कर देंगे, या तुम्हें भी अपने मजहब की तरफ पलटा लेंगे और इस तरह तुम कभी निजात ना पा सकोगे। यहाँ पर कह रहा है कि अगर तुम पर तसल्लुत हासिल कर लें तो तुम्हें संसार कर देंगे, ना ये कि तुम पर से गुजर जाएंगे। फमा अस्तावान यजहरु, ना तो वो खुद, वमा अस्तताओ, और ना ही किसी और की मदद से वो इस पर से गुजर सकेंगे, न तसल्लुत हासिल कर सकेंगे, न सुराख कर सकेंगे, न इस पर से गुजर सकेंगे। जुल्करनैन ने कहा कि ये परवरदिगार की एक रहमत है, इसके बाद जब वो वादा इलाही आ जाएगा तो इसको रेजा रेजा कर देगा कि वो वादा रब बहरहाल बरहक है। आयत नंबर 98। यानी इस दिन रद खराब हो जाएगी, रोज कयामत तक रद कायम रहेगी। रदमा सिर्फ कयामत के दिन एक बार टूट जाएगी, का यानी एकदम रेजा रेजा हो जाएगी। और हमने इन्हें इस तरह छोड़ दिया है कि एक दूसरे के मामूलात में दखल अंदाजी करते रहें, और फिर जब सूरत फूक जाएगा तो हम सबको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। आयत नंबर 99। नफूस करना या तसल्लुत रखना मुख्तलिफ है। जब हम कहते हैं कि किसी चीज पर से गुजरना, इसका मफहूम मुख्तलिफ है, या ये कहें कि वो इस पर तसल्लुत रखता था। दिलचस्प नुक्ता यह है कि वो रदम खुदान की रहमत की बदौलत बनाई गई। जब वो बना चुके तो कहा काला हाजर रहमत रब्बी, कह रहे हैं कि ये रदम खुदा की रहमत है। खुदा की रहमत को कहाँ देखा जाएगा। दोबारा कुरान की तरफ रुजू करें, सूरह फातिर आयत नंबर 2। अल्लाह इंसानों के लिए जो रहमत का दरवाजा खोल दे, इसका कोई रोकने वाला नहीं है, और जिसको रोक दे, इसका कोई भेजने वाला नहीं है। वो हर शय पर गालिब और साहिबे हिकमत है। ये रदम खुदा की रहमत है, किसी की जुर्रत है कि किस पर गुजर सके। कुरान का सिस्टम ऐसा है, کہ ایک آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت لا کر اس کے ساتھ رکھو تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکو. چند لوہے کے سیلے لے آؤ یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے برابر ڈھیر ہو گیا تو کہا کہ آگ پھونکو, یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو کہا آؤ اب اس پر تانبا پگھلا کر ڈال دیں. سورہ کہف آیت نمبر 96. زبر کا مطلب ہے ٹکڑے, آتونی کا مطلب ہو سکتا ہے تم لے آؤ یا تم آ جاؤ, صدف کا مطلب ہے جو دو چیزیں ایک دوسرے سے دور ہوں, اعراض کرنا, یا یہ کہو کہ ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تو اب تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے, پھر اس کے بعد اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے. عنقریب ہم اپنی نشانیوں سے اعراض کرنے والوں پر بدترین عذاب کریں گے اور وہ ہماری آیتوں سے اعراض کرنے والے اور روکنے والے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 57. یہاں بھی صدف کا لفظ استعمال ہوا ہے. صدف کا مطلب ہے خدا کی آیات سے شدید اعراض کرنا, ساوی یعنی ہم سطح کرنا. اس سے زیادہ حیرت انگیز سوال ہے لوگوں کے ذوالقرنین پر بھروسہ کرنے کی کیا وجہ تھی. یہاں سے کوئی شخص گزر رہا ہے, کہو آغا ایک صد بنا دو گے, پیسے بھی تمہیں دے دیں گے. گلی میں جا رہا ہے ایک شخص, اسے کہو کہ آغا ادھر آنا, ذرا میری گاڑی ٹھیک کر دینا, میں تمہیں پیسے بھی دے دوں گا. کیسے پتا لگے گا کہ یہ شخص مکینک ہے؟ کیسے پتا لگے گا کہ یہ شخص ایسی عجیب و غریب دیوار بنا سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگ اسے جانتے تھے اور اس کے بارے میں انہوں نے ایسی چیزیں اور باتیں سنی تھیں کہ واضح تھا کہ وہ آسانی سے کام کر سکتا ہے. اگر جنگ کا خطرہ ہوتا اور ذوالقرنین کا لشکر ہوتا تو وہ کہتے کہ اپنے لشکر کو یہاں ہماری حفاظت کے لیے پہرہ دار بنا دو. انہوں نے خود کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک فاصلہ بنا دو, یعنی یہ لوگوں کی درخواست تھی کہ ہمارا اور ان کا فاصلہ بڑھا دو, اور چاہتے ہیں کہ صرف پیسے دیں اور ان کا کام ہو جائے, انہیں خود محنت نہ کرنی پڑے. کہا کہ آؤ یہاں سد بنا دو, پیسے لو اور ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا لو تاکہ ہمیں جنگ بھی نہ کرنی پڑے, دیوار بھی بن جائے گی اور جنگ بھی بچت ہو جائے گی. لیکن ذوالقرنین کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے تم لوگوں کی ضرورت ہے, میرے لیے لوہا لے کر آؤ. ذوالقرنین پھر ہے کیا اور کون ہے؟ لغوی اعتبار سے قرن کے معنی ہیں دو سینگ, قرن کے معنی امت بھی ہیں. قرآن نے قرن کے معنی امت ہی کیے ہیں. ذوالقرنین کے علاوہ قرآن میں جہاں بھی قرن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی امت ہی کیے گئے ہیں. تو اگر ایسے دیکھیں تو ذوالقرنین یعنی صاحب دوامت, زو یعنی دو, اور قرن کا مطلب امت. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو تباہ کر دیا ہے جنہیں تم سے زیادہ زمین میں اقتدار دیا تھا؟ سورہ انعام آیت نمبر 6. قرن کا مطلب ہے وہ لوگ جو اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. تبرسی کہتے ہیں کہ ہر زمانے کے لوگوں کو قرن کہا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس نے 200 سال عمر گزاری تھی اس لیے اسے ذوالقرنین کہتے ہیں. ذوالقرن دو صدیاں, تو صاحب دوامت اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ دو زمانوں کی دو مختلف امتوں میں زندگی گزارے گا. بہت سے لوگ آج سے پہلے کی امتوں میں تھے اور آج نہیں ہیں. تو ذوالقرنین نہ صرف دو امتوں میں ہوگا بلکہ اس کا صاحب بھی ہے, اور یہ ایک شخص ہے. اگر ہم کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنا چاہیں تو اسلام سے قبل بھی اسلام کے ہمراہ تھا اور اسلام کے بعد بھی, تو ایسی خصوصیات والے بہت سے افراد آپ کو مل جائیں گے. لیکن یہ ذوالقرنین صرف ایک شخص ہونا چاہیے, اور یہ خصوصیت صرف اس کے لیے پاس ہو اور کسی دوسرے میں نہ ہو. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذوالقرنین کہا جا سکتا ہے. پھر تو امام علی علیہ السلام بھی ذوالقرنین, اور وہ تمام اصحاب جو اسلام کے ظہور سے پہلے اور بعد میں دین کی خدمت کر رہے تھے, وہ سب ذوالقرنین ہو سکتے ہیں. دوسرا اہم نقطہ یہ ثواب صاحب دوامت, اس کے پاس ہر طرح کے اختیارات ہیں. قرآن کی ہر آیت کی خصوصیت ہے کہ یہ تمہاری ذہنی سطح کے مطابق تمہیں جواب دیتا ہے. سورہ مدثر کی ایک آیت ہے جو ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوئی. ولید بن مغیرہ وہ ہیں جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ثقافتی جنگ کا آغاز کیا. سورہ مدثر آیت نمبر 29-30. مدن کو جلا کر سیاہ کر دینے والا, اس پر 19 فرشتے معین ہیں. خدا کہتا ہے اسے عذاب دوں گا اور 19 فرشتے اس پر معین کروں گا. یہ فرشتے کیوں, یہ کیا ذکر ہوا, اس کا مکالہ کروں گا. ایک سال پہلے ایک بابا جی ایران میں سے نکلے گا کہ میں امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ شریف کا نائب ہوں. پھر کہا کہ میں امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ شریف ہوں. پھر کہا میں پیغمبر ہوں. پھر کہا میں خدا ہوں. جب پیغمبر تھا لوگوں نے پوچھا تمہارا معجزہ کہاں ہے, تو اپنے لوہ دی ہر جب اپنی لوہ دیتا تھا, وہی جو بعد میں بھائیت کی بنیاد بنی. اب دوبارہ ان کی آیات کی طرف. صفحہ نمبر 63 پر تیسری ریکارڈنگ اختتام پذیر ہوتی ہے. اب ہم انشاءاللہ چوتھی ریکارڈنگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. والسلام.